جانا ضرور ہے. اسی بنا پر افضا نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ انہو میا تربہ ہو گزر من, جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آیا آنا ضرور ہے. اگر مجرم بن کر آیا تو اس کے لیے فین لہو جہنم, اس کے لیے جہنم ہے. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ, اور جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا تو اس کے لیے جنت ہے. یعنی یہ قطعی فیصلہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آدمی مجرم کیسے بنتا ہے کہ جس حکومت میں رہتا ہو اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرے تو وہ آدمی مجرم ہے, کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, قانون کے خلاف اس نے یہ کام کیا ہے, قانون کو توڑا ہے. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے, اس کی حکومت ہے, اس کا ایک قانون ہے. جو آدمی اس کے قانون کے خلاف کام کرتا ہے وہ مجرم بن جاتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کی حکومت کافر کو نظر نہیں آتی, اس لیے ان کو حکومتیں بنانے کی فکر ہوتی ہے, اسمبلیاں بنا کر قانون بنانے کی فکر ہوتی ہے. جس کو اللہ نے نظر دی ہے اس کو ایمان حاصل ہے, وہ جانتا ہے کہ اللہ کا قانون ہے, اللہ احکم الحاکمین ہے. اصل قانون کی خلاف ورزی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہے. دنیا کے قانون جو ہیں وہ تو بنتے بھی ہیں, بگڑتے بھی ہیں, آج ہے کل نہیں ہے, ان میں ترمیمیں ہوتی ہیں, وہ منسوخ ہوتے ہیں. اللہ کا قانون اٹل, اللہ کا قانون ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا, نہ اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو اللہ کے قانون میں مجرم ہو کر چلا گیا وہاں, تو اس کے لیے جہنم ہے. اور جہنم میں پھر حالت یہ ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا یحییٰ, نہ مردوں میں نہ زندوں میں. نہ تو اس کو زندگی ایسی حاصل ہوگی کہ اس کو زندہ کہہ سکیں, اور نہ یہ کہ وہ آگ میں مر جائے, آگ اس کو جلا دے اور اس کو ختم کر دے, یہ بھی نہیں ہوگا. رہے گا بھی زندہ اور رہے گا بھی آگ میں. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے, ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ دنیا میں تو جیسے کیسے وقت گزرے لیکن بندہ خدا کا مجرم نہ بنے. اور اللہ کی قدرت, آج کا مسلمان کافر کا تو نام ہی کیا لینا, آج کے مسلمان کو یہ بالکل فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کا مجرم نہ بنوں. آج کا مسلمان اللہ کے دین میں اس قدر سست ہے, اس قدر لاپرواہ ہے کہ اسے ڈر ہی نہیں ہے کہ اللہ حاکم ہے, اللہ بادشاہ ہے, اس کا کوئی قانون ہے, وہ مجھ سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, لوگوں تم نے دنیا میں اس دن کو یاد نہیں رکھا. یہ جو قیامت کا دن ہے, حساب کا دن ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا دن ہے, تم نے اس دن کو یاد نہیں رکھا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, تم نے اس کو بالکل بھلا دیا, اس کی وجہ سے اب چکھو. ذوقوا عذاب الخلد, ہمیشگی کا عذاب چکھو, اب تمہارے لیے یہ جہنم ہی جہنم ہے. انا نسیناکم, جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا, تم نے ہماری ملاقات کی پرواہ نہ کی, آج ہم تمہاری پرواہ نہیں کریں گے. اندازہ کر لو کسی کو دوزخ میں ڈال کر پھر یہ کہہ دینا کہ تیری جس طرح سے تو بھگتے بھگتے اب ہم تیری پرواہ نہیں کریں گے, تیرا خیال بالکل نہیں کریں گے, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. لیکن مسلمان ڈرتا نہیں ہے. ڈرے تو تب اگر ایمان ہو, تو اگر ایمان ہو تو ڈر آئے, لیکن چونکہ ایمان ہی نہیں ہے. ویسے آج کا مسلمان قرآن مجید کے بارے میں کوئی بھی آپ کو شاید نہ ملے جو یہ کہے کہ جی میں نہیں اس کتاب کو مانتا, یہ کتاب آسمانی نہیں, ہر ایک یہی کہے گا یہ کتاب آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، سچی کتاب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملاً شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس قرآن کو سچا مانتا ہو. سچے ماننے کا معنی یہ ہے کہ اس کو اس کی باتوں پر یقین ہو کہ واقعتاً جو کچھ قرآن مجید کہتا ہے یہ ہو کر رہے گا. اگر مسلمان کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے تو ایمان آ جائے، اور اس کا پھر اثر کیا ہو، مسلمان گناہوں سے بچ جائے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے اتق اللہ اتق اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ، اس کا عذاب، اس کی گرفت بڑی سخت ہے. دنیا میں کوئی پکڑ لے تو چھڑانے کے 100 طریقے ہیں. لوگ حکومتوں سے بھاگ جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں نکل جاتے ہیں اور زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اللہ کی گرفت ایسی ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدمی بھاگ جائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم یہ کبھی خیال نہ کرو کہ کافر مجھے ہرا دیں گے، کافر ہمارے قابو نہیں آئیں گے، ہم کافروں کو پکڑ نہیں سکیں گے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ کبھی خیال نہ کرو کہ کافر دوڑ جائیں گے. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. اللہ تو ایک قدم، ایک تو ہے نا کہ دوڑ پڑا، مثلا دوڑ پڑا آپ نے وہاں جا کر پکڑا، ایک مربے کے فاصلے پر، 100 گز کے فاصلے پر، 200 گز کے فاصلے پر، اور آپ کو یقین ہے کہ میں پکڑ لوں گا، آپ کہتے اچھا دوڑ پھر، تو وہ دوڑتا ہے، کچھ فاصلہ نکل جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ لگ جاتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے دوڑنے والی بات، اللہ کے آگے تو کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، قدم نہیں اٹھا سکتا کہ ایک قدم اٹھا کر کہے کہ جی میں دوسرا اٹھا لوں. بس خدا چاہے تو جہیں جہاں ہے وہیں کا وہیں اس کو بالکل جام کر دے، ہلنے ہی نہ بالکل دے. جب اللہ کی طاقت یہ ہے تو پھر کس قدر بدبختی ہے کہ آدمی اللہ سے نہ ڈرے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، کل آنے والی ہے اور وہ لازمن آئے گی، کل سے مراد قیامت، اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا خدا اس سے پوچھے گا سنا کیا کر کے آیا ہے، تو کیا جواب دے گا. یہ ناممکن ہے کہ ہم جائیں اور اللہ ہم سے یہ نہ پوچھے کہ تو نے دنیا میں زندگی میں کیا کیا، یہی تو سوال ہوگا تو نے زندگی میں کیا کیا. جب یہ سوال ہو تو پھر آدمی کو جو کچھ کرے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اگر میں نے نافرمانی کے کام کیے تو میرا کیا جواب ہوگا. اس لیے جہاں تک ہو سکے میں وہ کام کروں جو اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو. بے بسی میں سستی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر فوراً معافی مانگ لے. نڈر ہونا، اللہ سے بے خوف ہونا، یہ اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، بہت برا ہے. اور اصل میں اسی سے آدمی کافر ہوتا ہے. کافر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ سے نڈر ہو جائے، اللہ سے بے خوف ہو جائے. اللہ بار بار قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگو اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے عملوں سے، کہ اللہ کو پتہ نہ لگے کہ تم کرتے کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے بندے، اے انسان، تو اللہ کے بارے میں یہ کبھی نہ سوچ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے جو کچھ ظالم لوگ کرتے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے ایک خاص دن تک، بس جب وہ دن آ گیا وہ پکڑ لے گا. تو اس لیے اس مہلت کو یہ نہ سمجھو کہ ہوگا کچھ نہیں. جیسا کہ شکار باہر نکلتا ہے اور دانہ چننے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یہ دانے ہیں میں چگ لوں، اسے یہ پتا ہی نہیں کہ دانے کسی نے بکھیر رکھے ہیں اور میں جب دانے چگنے لگوں گا تو مجھے گولی مار دیں گے. وہ اپنے دانے چننے میں لگ جاتا ہے، اسے بالکل خیال نہیں ہوتا، اور جو شکار کرنے والا ہوتا ہے وہ گولی مار دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان ربا کا لبل مل سواد، اللہ قرآن میں کہتا ہے تیرا رب تو گھات میں لگا ہوا ہے. ان ربا کا لبل مل سواد، ان جہنم اکانت مل سوادا، جہنم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جہنم تمہارے گھات میں لگا ہوا ہے، تمہارے انتظار میں ہے کہ کب بندہ آئے تو میں اس کو قابو کروں. اور قرآن مجید میں ہے، اللہ میرا معاف کرے، قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہا لذا، دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ لاٹیں مارنے والی آگ ہے. نزاع تل شوا، جو کھال کو ادھیڑ دے. اب دیکھو نا، جل جائے تو کھال تو فوراً اتر جاتی ہے، اور پھر دوزخ کی آگ. نزاع تل شوا، تدعو من ادبر و تولا، دوزخ آوازیں دے گا. من ادبر و تولا، جس نے دنیا میں پیٹ پھیری، منہ پھیرا، جس نے دین کی پرواہ نہ کی، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی، تدعو اس کو آوازیں دے گا دوزخ کہ اے میرے رب کے نافرمان، آج آپ کدھر جاتا ہے. تدعو من ادبر و تولا و جمع فاوعا، جو مال ہی جمع کرتا رہا اور اس کو گن گن کر رکھتا رہا، اس کا نام لے کر اس کو پکارے گا دوزخ کہ آج آپ کدھر جا رہا ہے. اب سوچیں، ایسا قرآن جس میں یہ سب کچھ ہو، ہمارا اس پر ایمان ہے؟ ہم قرآن کو کہاں مانتے ہیں؟ ورنہ قرآن مجید پڑھیں تو لازماً ایمان پیدا ہوتا ہے. اگر قرآن کو سچی کتاب سمجھ کر پڑھیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے کہ واقعتاً یہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوگا. یہ کوئی کسی آدمی کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. دیکھو، جھوٹ کون بولتا ہے؟ جھوٹ بولے گا کمزور آدمی، جھوٹ بولے گا کمزور، اس لیے کہ وہ ڈرے گا کہ اگر میں نے سچ بات کہہ دی تو میں پھنس جاؤں گا، اگر میں نے سچ کہہ دیا تو مجھے خطرہ ہوگا، لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میری بدنامی ہوگی. اللہ کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی سے ڈرے. یہ جھوٹ جو ہے، یہ انسان وہی بولے گا جس کی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر بادشاہ جھوٹ بولے تو یہ اس کے دوزخی ہونے کی علامت ہے. اگر بادشاہ جھوٹ بولے تو اس کے دوزخی ہونے کی علامت ہے، اس کو ڈرنے کی کیا وجہ؟ کہ وہ جھوٹ بولے، غلط بات کہے، اس کو جھوٹ بولنے کی، جھوٹ تو بولے کوئی غریب، کوئی کمزور. اب وہ بادشاہ ہے، وہ کیوں جھوٹ بولے؟ اور اللہ کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈر اس کو کسی کا نہیں، لالچ اس کو کسی چیز کا نہیں، اور انہی وجہوں سے آدمی جھوٹ بولتا ہے. تو اللہ جو بات کہتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. اللہ جو کہتا ہے وہ بالکل حق ہے. اللہ دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کرے گا، اللہ دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے پوچھے گا اَفَسِحْرٌ هَذَا، یہ جادو ہے؟ جب تمہیں دنیا میں کہا جاتا تھا کہ اللہ دوزخ میں ڈالے گا اور پھر تمہاری جان بھی نہیں نکلے گی، رہو گے بھی آگ میں، جلو گے بھی آگ میں، اور پھر مرو گے بھی نہیں، تو تم کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ نبی جادو کی باتیں کرتا ہے. تو خدا قیامت کے دن دوزخ پر دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے کھڑا کر کے کہے گا اَفَسِحْرٌ هَذَا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر ہی نہیں آتی یہ آگ؟ پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اصلاحا، چلو اب دوزخ میں، فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو. دنیا میں بار بار کہا جاتا تھا صبر کرو، صبر کرو، اگر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، صبر کرو. لیکن اس وقت خدا کہے گا فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں. صبر سے مصیبت کٹتی ہے، صبر سے مصیبت گھٹتی ہے، جو احساس کی شدت ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن وہاں کوئی چونکہ شدت نے کم ہونا ہی نہیں، اس لیے صبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کہے گا آپ صبر کر یا نہ کر، تو خدا تعالیٰ دوزخ میں ڈال کر ان سے پوچھیں گے کیوں، یہ آگ ہے، یہ تم نے دیکھ لیا اس کو، اب کیا کہے گا دوسرا، وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا، فرجینا اللہ ہمیں دنیا میں واپس کر دے، نعمل صالحا ایک دفعہ اور دیکھ لے، اب جا کر ہم ٹھیک کام کریں گے، اب سستی نہیں کریں گے، لاپرواہی نہیں کریں گے، فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا. لیکن سوچ لو، جو اللہ کے کہنے پر یقین نہ کرے، وہ اگر دوزخ کو دیکھ کر یقین کرے تو اللہ کی کتنی توہین ہے. ایمان اسی کا تو نام ہے کہ اللہ کے کہنے پر یقین کر لو، اپنے دیکھنے پر یقین نہ کرو. دیکھ کر یقین تو کافر بھی کر لیں گے، دیکھ کر یقین تو کافر بھی کر لیں گے. جو کام دینے والی چیز ہے وہ ایمان بالغیب ہے، کہ دیکھا نہیں اور اللہ نے کہہ دیا آپ ایمان لے آئے. دیکھو نا، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ اگر بدعملی کی، برا کام کیا تو دوزخ میں جائے گا، دوزخ ہے. مسلمان اس سے ایسے ہی ڈر گیا جیسے اس نے آگ کو دیکھ لیا ہے اور وہ ڈر گیا ہے، وہ تو مسلمان ہے. اور جو کہتا ہے مذاق ہے، کیا ہے آگ، خام خواہ کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوگا، اور پھر دوزخ کو دیکھ کر کہے انا موقنون، یا اللہ مجھے یقین آ گیا ہے، تو خدا کہے گا آپ کیا فائدہ، ایمان تو نہ ہوا، یہ تو مشاہدہ ہو گیا، تو نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، تو میری بات سن کر ایمان نہیں لایا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی آنکھ سے عذاب کے دیکھنے سے پہلے ایمان لیا ہے. جب عذاب آ جائے پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو وہ دوڑنے لگے. ہمارا عذاب آیا، مثلا زلزلہ آ گیا، اسی طرح سے اور کوئی طوفان کی صورت یا کوئی اور عذاب کی صورت آئی تو وہ دوڑنے لگے. ہم نے کہا لا ترکل، اب کیوں دوڑتے ہو، ورجے ہوئے لا با اترف، تم چلو اپنی کوٹھیوں کی طرف، اب اپنے مکانوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہو، ہم تو تم سے پوچھیں گے اپنی کوٹھیوں میں چلو، ہم تو تم سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیا کام کیا کرتے تھے. فرمایا کہ ہم نے ان کے اس واویلے میں ہی ان کو پیس دیا، عذاب نازل کیا، ان کو رگڑ دیا. آلو یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہائے ہم قصوروار تھے، چیخیں گے چلائیں گے یا اللہ ہم قصوروار تھے، ہم قصوروار تھے. فما زالت تلک دعواہم، وہ یہ کہتے ہی رہیں گے یا اللہ میری غلطی تھی، یا اللہ میری غلطی تھی. حتی جعلناہم حصیدا خامدین، ہم ان کو اس طرح سے کر دیں گے جیسے فصل کٹی ہوئی ہوتی ہے اور آگ بجھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح سے ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، ان کو بالکل ختم کر دیں گے. جب ہمارا عذاب آ جائے گا، تو عذاب جب آ جائے تو پھر تو دیکھ کر ہر ایک ہی کہتا ہے. چنانچہ فرعون نے کہا تھا حتی اذا ادرک الغرق، جب اس کو غوطے آنے لگے، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس پر جس پر یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایمان لائے. جب غوطے آنے لگے، اللہ کی پکڑ آ گئی، پھر وہ لگا کہنے کہ آمن تو میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا آل آنا، اب وقد عصیت قبلو، تو پہلے نافرمان رہا ہے، ہماری بات کو تو نے نہیں مانا، اور اب جب ہم نے ہاتھ ڈال لیا، پکڑ لیا، عذاب تیری آنکھوں کے سامنے آ گیا، موت تجھے نظر آ رہی ہے، تو اب ایمان لاتا ہے. اب وقت گزر گیا، اب وقت نہیں رہا. میرے بھائیو، اس زندگی کو غنیمت جانو. یہ جو سانس آپ کو آ رہے ہیں ان کو غنیمت جانو، توبہ کر لو، استغفار کر لو. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ بڑی تفریح کروائے گا. جنتیوں کو اللہ، دیکھو نا، آپ سوچیں، کاروبار تو وہاں ہوگا کوئی نہیں، کوئی کاروبار نہیں ہوگا، نمازیں وہاں نہیں ہوں گی کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا، اب مغرب کا وقت ہو گیا، کوئی نمازوں کا سسٹم نہیں ہوگا. اپنی مرضی، جس کی مرضی سجدہ کرے، اللہ کو عبادت کرے. عبادت کا حکم، عبادت کی پابندی یہ دنیا میں ہے. وہاں تو ایک رات کے لیے، سکون کے لیے اپنے طور پر کو کرے تو کرے، حکم کوئی نہیں ہوگا. وہاں نماز فرض نہیں ہوگی، وقت کیسے گزرے گا؟ آپ سوچیں، ایک تو جنت کا تصور کریں کہ ہر آدمی کو، جس ککو آخری سے آخری، گھٹیا سے گھٹیا جنتی ہوگا، اس کو اتنا بڑا جنت ملے گا، یہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ساری زمین، یہ سب کچھ جو ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنا وسیع جنت ملے گا. اور اللہ پھر اس کو آباد کر کے دے گا. اب وہاں کام کیا ہوگا، شغل کیا ہوگا؟ سچے سر میں دیکھنا، اللہ وہاں سر میں دکھائے گا. کہ جس سے آپ کو یہاں روکا جاتا ہے کہ یہ جھوٹے نقلی ڈرامے، فرضی، یہ ایکٹر اور ایکٹریس جھوٹے کھیل کھیلتے ہیں، اور وہ پھر پکچر بن کر وہ جاتے ہیں، لوگ انجوائے کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اور جانتے سارے ہیں کہ جھوٹ ہے. یہ پستول چل گیا، یہ خون بہ رہا ہے، سب فرضی، سارا جھوٹ. کمال دیکھو، جھوٹا اور دل بہلا رہے ہیں، ہے جھوٹ اور پھر دل بہلا رہے ہیں. اور وہاں کیا ہوگا؟ بالکل سچے سر میں ہوں. وہ کیا؟ یہی جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اور اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے. مثلا یہی کہ ضیاء کو کیسے صاف کیا گیا، سب سے پہلے پلاٹ کہاں تیار ہوا، پھر کاروائی کیسے ہوئی، پھر کس نے مشورہ دیا، پھر کس نے کتنا حصہ لیا، اب بات کہاں چل رہی ہے، اب بات کہاں چل رہی ہے، کیسے ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جرنیلوں کو، یہ وہ، دیکھ لو یہ سب بالکل اصلی، جیسے واقعتاً یہ ہوا ہے. ہر جگہ آپ پہنچے ہوئے ہوں گے. اگر تین آدمی مشورہ کر رہے ہیں تو چوتھے آپ ہوں گے دیکھنے والے، ہاں یہ باتیں ہو رہی، پورا واقعہ سارا، لیاقت کا قتل، فلاں کا قتل، فلاں کا قتل، یہ جو آپ کے علاقوں میں قتل ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا. پھر جنگیں دنیا میں جتنی ہوئی ہیں، اب دیکھو نا، لڑائی بہاولپور خدا نہ کرے محاذ بن جائے، ہم جنگ کو کیا دیکھیں گے؟ توپیں ہی سنیں گے نا، بمبارڈمنٹ ہی سنیں گے نا، جنگ کو دیکھ تو نہیں سکتے ہم. لیکن وہاں یہ ہوگا کہ خدا آپ کو ایک ایک فوجی کی جگہ دکھائے گا کہ دیکھ، یہ فوجی بیٹھا ہے، یہ یوں نشانہ مار رہا ہے، یہ اس کو یوں بم لگ رہا ہے. ایک ایک چیز، یہ تفریح ہوگی وہاں کی، کہ جو کچھ دنیا میں، تاریخ میں، قصے کہانیوں میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، وہ عملاً خدا آپ کو دکھائے گا. یہ صحیح چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہو. جنتی بڑی بڑی تفریحیں کریں گے، ان کو خیال آئے گا چلو دوزخ کی بھی سیر کریں، کیونکہ ان کے لیے تو دوزخ نہیں نہ ہوگا. دیکھو نا، قیدی قید میں ہیں، جیل میں ہیں، جیل تو ان کے لیے ہے، آپ کے لیے تو سیر کی جگہ ہے. اگر آپ کبھی جیل میں جائیں، آپ سبنٹ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو اور وہ آپ کو سیر کروائے کہ دیکھو جی، یہ فلاں کی کوڑی ہے، یہ فلاں کی کوڑی ہے، یہ پھانسی والے لوگ ہیں، یہ فلاں جرائم والے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ان سے مشقت کا کام لیا جاتا ہے. تو آپ جیل میں ہوں، پھرتے ہوں، تو جیل آپ کے لیے جیل نہیں ہے، آپ کے لیے تفریح گاہ ہے، سیر کی جگہ ہے. جیل تو ان کے لیے ہے جو عذاب میں مبتلا ہے. تو دوزخ تو دوزخیوں کے لیے ہوگا، جن کو سزا اور عذاب مل رہا ہے. آپ کا تفریح کرنے کو دل چاہے گا، سیر کرنے کو دل چاہے گا، تو وہ چلے جائیں گے، جا کر دوزخیوں سے پوچھیں گے، یتسالون، ان سے جا کر سوال کریں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، کہیں گے ماں سرا کا فی سقر. اچھا بھی تو بتا تو کیسے آیا دوزخ میں, تو اپنی زندگی کا بتا کہ تو کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا کہ تو دوزخ میں آ گیا. اب وہ کہے گا مختلف جرائم کے لوگ ہوں گے. یہ جو قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا ماں سارا کا کنفی سفر تم دوزخ میں کیوں آ گئے, کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کر دیا, وہ کہیں گے قال علمنا کو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ دوزخی کہیں گے. اب دیکھو نا یہ قرآن ہے نا, لیکن مسلمان بے نماز کبھی ڈرتا ہے اس آیت کو پڑھ کر؟ مسلمان بے نماز کبھی ڈرتا ہے اس سے کہ دوزخوں کا بیان ہے جو اللہ نقل کرتا ہے کہ دوزخوں سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں آ گئے, وہ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اور پھر اور ولم نکو نطعم المسکین, ہم بڑے امیر لوگ تھے خوشحال لوگ تھے, ہم نے کبھی غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا. آج کے ہم بہت کرتے تھے, بڑے بڑے افسروں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو ہم دعوتیں دیتے تھے لیکن غریب کو ہم نے کبھی کھانا نہیں کھلایا. اور پھر وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِضِينَ, گپے ہم مارتے رہتے تھے, سنیمے ہم دیکھتے رہتے تھے, ٹیلی ویژن ہم دیکھتے تھے, بہودہ باتوں میں ہم لگے رہتے تھے, بکواس خرافات. وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِضِينَ, بہودہ باتوں میں ہم لگے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم نے قیامت کو کبھی مانا ہی نہیں. یہ سمجھتے تھے کہ مولوی پاگل ہے, کیا قیامت, خام خواہ ہوا مفت کا ڈراوا. وکنہ نکذب بیوم الدین, قیامت کا ہم نے کبھی بھی یقین نہیں کیا, قیامت کو ہم جھٹلاتے ہی رہے. یہ ہماری زندگی تھی حتی اتانا الیقین, یہاں تک موت آئی. اسی حالت میں ہماری زندگی گزرتی تھی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی, حتی اتانا الیقین, یہاں تک موت آ گئی. دیکھو اللہ نے موت کا نام یقین رکھا ہے, حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا یعنی موت آ گئی. پھر اب دوزخ میں پہنچ گئے. فما تنفعهم شفاعة الشافعین, آج کوئی سفارشی نہیں جو ہماری سفارش کر. دنیا میں ہمارے بڑے سفارشی ہوتے تھے, بڑے افسر ہوتے تھے ہمارے, ٹیلی فون کھڑک جاتے تھے. دیکھو نا آج کل فلاں پکڑا گیا, اب اس کے رشتے دار ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کھڑک رہے ہیں, فٹافٹ فٹافٹ چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو, فلاں کا رشتے دار فلاں کا رشتے دار, چلو جی ہو گئے. لیکن آج ہم یہاں دوزخ میں ہیں. فما تنفعهم شفاعة الشافعین, کسی سفارشی کی سفارش کوئی کام نہیں آج دن. یہ اللہ تعالیٰ دوزخوں کا نقشہ بیان کرتے ہیں. اب یہ سوچ رہے ہیں دیکھو نا کیا بات ہے. پہلی بات تو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ سورہ مدثر ہے, 29 پارہ ہے قرآن مجید کی, یہ سورت 29 پارہ, اس کو گھر جا کر کھول لو, اپنی بیوی کو پڑھاؤ, اپنے بھائی کو پڑھاؤ, اپنی بہن کو پڑھاؤ, اپنے رشتہ داروں کو پڑھاؤ جو بے نماز ہیں. تیرا قرآن پر ایمان ہے, ہمارا بے ایمان سے بے ایمان, بے دین سے بے دین آدمی کہے گا جی ہاں قرآن پر ایمان ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, سچی کتاب ہے. پھر یہ تو یہ کہتا ہے کہ دوزخوں کے جب پوچھا جائے گا کہ تو کیوں دوزخ میں آ گیا, وہ کہے گا لم نکو من المصلین, نماز نہیں میں پڑھا کرتا. اب تو سوچ تیرا کیا خیال ہے, پھر بے نماز ہی رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ایمان ہوگا, وہ قرآن کو مانتا ہوگا, تو لازمن نمازی بن جائے گا. اور برباد کیا ہے, سچی بات ہے, ان مولویوں نے. خدا ان روٹی کھانے والے مولویوں کو برباد کرے. انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ نماز کا منکر کافر ہوتا ہے, تارک کافر نہیں ہوتا. یہ مولویوں کا فلسفہ ہے کہ نماز کا منکر, نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, نماز کا تارک, نماز نہ پڑھنے والا, نماز کو چھوڑنے والا کافر نہیں. تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نماز کے منکر تھے, وہ تو کہیں گے ہم نماز پڑھا نہیں کرتے تھے. قالوا لم نکو من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں, ہمارا نام نمازیوں کی فہرست میں شامل نہیں تھا. اب آپ سوچ رہے ہیں, دیکھو نا کیسی بیوقوفی کی بات ہے. ایک آدمی آپ سے کسی نے روپے لیے ہوئے, 2000 3000 10000 روپے لیا ہوا ہے, آپ نے اس سے رقم لینی ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں دو ہی صورتیں ہیں, وہ کہے میں نہیں لیتا بھاگ جا. ایک تو یہ انکار ہے, ایک یہ ہے نہیں نہیں بھائی دینے ہیں, ہاتھ جوڑ کر دینے ہیں, تیری رقم ہے میں دوں گا, بالکل دوں گا. یہ فصل آ جائے, تنخواہ مل جائے, فلاں آدمی سے رقم لینی ہے وہ رقم آ جائے, میں آپ کو دوں گا. اچھا بھائی چلو, نہ نہیں کرتا, انکار نہیں کرتا. آپ انتظار کرتے ہیں, وہ موقع آ گیا, فصل آ گئی, تنخواہ مل گئی, یا اور جو اس نے کہا تھا کہ جی فلاں سے پیسے لینے ہیں وہ مل جائیں گے, آپ چلے گئے لینے کے لیے. ہاں جی آپ کو دینے ہیں بھیا, بس وہ ضرورت پڑ گئی, وہ یہ وہ ادھر ادھر خرچ ہو گیا, آپ کو دینے ضرور ہیں. وہ آپ کو چکر لگاتا ہے, ایک سال, دو سال, تین سال, چار سال, دو مہینے, چار مہینے, چھ مہینے چکر لگاتا ہے. اب آپ جانداری سے بتائیے, آپ کو غصہ اس انکار کرنے والے پر ہے یا اس پیار کرنے والے پر ہے جو انکار نہیں کرتا اور آپ کو لارا دیتا ہے؟ کس پر آپ کو قہر آئے گا؟ آپ یہی کہیں گے کہ بے ایمان, اس لارے سے تو تو بہتر ہے کہ انکار ہی کر دے, کم از کم میرا اتنا وقت تو نہ ضائع ہو, میں اتنا پریشان تو نہ ہوں, تو اس سے تو وہی بہتر ہے جو انکار کر دے. پھر آدمی سوچ لیتا ہے کہ میں پیچھا کروں یا نہ کروں, اب میں کیا طریقہ اختیار کروں, تو لارے دیتا جاتا ہے. اور مولوی ہمارا کیا کہتا ہے کہ نماز کا منکر کافر ہے تارک جو لارے دیتا. ہاں ہاں یہاں نماز, اجی بس کپڑے ٹھیک نہیں, اجی آج دل ٹھیک نہیں, آج یہ ٹھیک نہیں, بس آج کا دن گیا, اگلا دن گیا, ہفتہ گیا, سال گئے, مہینے گئے, بس ادھر ادھر کا کھاتا رہتا ہے. اور جب علم بیکار سا علم آ جائے نا مولویوں میں, پھر اسی قسم کی پیداوار ہوتی ہے جیسی آج کل کے مسلمان ہیں, یہ مولویوں کے لارے. اب وہ مولوی صاحب فوت ہو گئے شاید, وہ کہا کرتے تھے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے بھائی کسی نے اس کو عید پڑھتے دیکھا ہے؟ کہ جی ہاں یہ عید پڑھا کرتا تھا, میں نے دیکھا ہے. بس تو ٹھیک ہے, یہ مسلمان ہے, پڑھ لو اس کا جنازہ, یہ معیار ہے. اب سوچو عید فرض نہیں, پانچوں نمازیں فرض ہیں. عید پڑھنے تو مسلمان, پانچوں نمازیں جو فرض ہیں وہ نہ پڑھے تو عید پڑھنے تو مسلمان, جو فرض نہیں ہے. عید فرض نہیں, سنت ہے. رہ گیا بس, اگر مثلا آدمی رہ جائے تو دو رکعت نماز پڑھ لے, لیکن اگر ایسا رہ جائے کہ زوال ہو جائے, دھوپ یعنی دوپہر آ جائے, ختم, عید نہیں پڑھی, نہیں پڑھی, کافر نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر فرض نماز نہ پڑھے تو کافر ہے. تو فرض نماز نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں, اگر عید پڑھ لے تو سب ٹھیک ٹھاک ہے, مولوی ہمارا جنازہ پڑھاتا ہے. یہ مولوی ہے مولوی, الٹی عقل, علم کے بھی خلاف, عقل کے بھی خلاف. اور پھر جب یہ ادبار کا زمانہ ہوتا ہے, تنزل کا, زوال کا زمانہ ہوتا ہے, تو پھر ایسے ہی مولوی ہوتے ہیں, اور ایسے مولویوں سے ہی پھر دنیا تباہ ہوتی ہے. اور یاد رکھو, جس قوم کے علماء برباد ہو جائیں, جس قوم کے علماء گندے ہوں, وہ قوم ہمیشہ ذلیل اور ڈوبی ہوئی قوم ہو. سوسائٹی کی کریم عالم ہوتا ہے, سوسائٹی کی کریم, سوسائٹی کا بہترین فرد عالم ہوتا ہے. آسمان کے نیچے سب سے بہتر مخلوق عالم ہے. اور اگر عالم ہی گندا ہو, اور گندے کی بھی یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کی طرف دیکھتا ہو کہ لوگ مجھے روٹی دیں, لوگ مجھے روٹی دیں. اب سوچو, جو لوگوں سے روٹی لیتا ہو وہ لوگوں کو دین دے سکتا ہے؟ دیکھو دین کتنی اونچی چیز ہے. جو روٹی کا محتاج ہو, لوگوں کا روٹی کا دست نگر ہو, اس سے جو دین آئے گا وہ کوئی دین ہوگا؟ وہ تو بربادی ہوگی, تباہی ہوگی, جیسا کہ یہ آج کل ہے ہی. بادشاہ امام بخاری سے کہنے لگا, بادشاہ امام بخاری سے کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو گھر آ کر پڑھا جایا کر. تو امام بخاری کہنے لگے کہ یہ اللہ کا دین ہے, تیرے گھر چل کر جائے تیرے بچے کو پڑھانے کے لیے, یہ تو دین کی توہین ہے. اپنے بچے کو مسجد میں بھیجا کر. اس نے کہا اچھا چلو میں یہ کر لوں گا بھیج دوں گا لیکن اس کی مجلس سوسائٹی علیحدہ ہو, یہ اور لڑکوں کے ساتھ غریبوں کے لڑکوں کے ساتھ نہ پڑے کہ ہر ایک سے دوستی ہوگی, وہ کہے گا جی میرا کلاس فیلو ہے, وہ کہے گا جی میرا کلاس فیلو ہے, کل کو سفارشوں کے لیے دوڑیں گے, اس کی مجلس علیحدہ ہو. تو امام بخاری کہنے لگے کہ اللہ کی دین تو اللہ کی رحمت ہے, جیسے بارش برستی ہے سب کے لیے برابر, کوئی کوچ نیچ کمی بیشی نہیں کہ فلاں کو فلاں کو نہیں, فلاں کو فلاں کو نہیں, یہ تو سب کے لیے برابر ہے. جہاں ایک فقیر کا لڑکا بیٹھے گا وہیں بادشاہ کا لڑکا بیٹھے گا, پھر خدا کی رحمت ہوگی, بارش ہوگی, اس کے لیے علیحدہ مجلس کوئی نہیں ہوگی. اس نے کہا اچھا اس مولوی میں تو بڑی اکڑ ہے, اور مولوی ہوتا ہے وہ جو بیچارہ ناشتے کے لیے امیر کے گھر جائے, بچوں کو پڑھایا ہے, ذلت, انتہائی ذلت. آخر امام بخاری کو اس نے کسنا چاہا, وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے کہ جس ملک کے بادشاہ کا یہ حال ہو وہاں رہنے کا ہی فائدہ کیا ہے, وہاں سے وہ چھوڑ کر چلے گئے. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ عالم جس وقت بہت گر جاتا ہے پھر اس کے مسئلے بھی گندے گندے ہوتے ہیں, اس کی لاجک بھی بڑی گندی ہوتی ہے, اس کا استدلال بھی بڑا گھٹیا ہوتا ہے, اس کا ذہن بھی بہت گندا ہوتا ہے, وہ بالکل بکاؤ مال ہوتا ہے. جیسا کہ دیکھ لو اب عورت کی حکومت کے بارے میں مولویوں کے فتوے, ادھر کچھ مولویوں نے ادھر اکٹھ کرنا چاہا اور ادھر دوسرے مولوی اکٹھے ہو گئے کہ نہیں عورت بھی چل سکتی ہے, عورت بھی مردوں پر چڑھ کر حکومت کر سکتی ہے, ادھر وہ دوسرے اکٹھے ہو گئے. تو خیر میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل دین کو دیکھو, خالص دین کو دیکھو. وہ دین کیا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا حال دیکھ لیا آپ نے, دوزخ میں ہے. کیا کہتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, لم نکو من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. ایک آدھ نماز پڑھنے والا نمازی نہیں شمار ہوتا, وہاں لفظ ہے لم نکو من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. عید کو آ گیا, کبھی جمعے کو آ گیا, یا کبھی جاتے جاتے مسجد میں بیٹھ گیا آ کر شامل ہو گیا, اس کو نمازی نہیں کہتے. نمازی اس کو کہتے ہیں جو نماز کا رفیہ ہو, کہ نماز کا وقت آئے اس کو چین نہ آئے, وہ بے چین ہو جائے. جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے نمازی کی نشانی کیا ہے, کہ نماز کا وقت آئے وہ جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے وہ تڑپنے لگتا ہے, ہائے وقت نماز کا ہے اور میں بے فکر ہوں, اس کو فکر ہوں, اس کو نمازی کہتے ہیں. نمازی یہ نہیں جو تفریحاً سیویاں کھا لی, کپڑے پہن لیے اور عید پڑھنے کے لیے چلا گیا اور پھر سارا سال چھٹی, وہ نمازی نہیں کہلاتا. اب دیکھیے کفر کی بات, وہ کیا کہہ رہا ہے دوزخی, فما تنفعهم شفاعت الشافعین, اللہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ کسی سفارشی کی سفارش اس کو کام نہیں دے. سب سے بڑی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, حضور کی سفارش بھی بے نمازی کو کوئی کام نہیں دے گی. آپ بے نماز کی سفارش بالکل نہیں کر سکتے. کہنے کو خواہ وہ یہ کہتا رہے جیسے ہمارے جاہل یہ نعتیں پڑھنے والے, کہ ہم جائیں گے حضور آگے کھڑے ہوں گے, کہیں گے آ گیا میرا امتی, چل بھائی میرے ساتھ چل بھائی, چل بھائی میرے ساتھ چل. یہ جاہلوں کے ٹوٹکے جو جوڑے ہوئے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, جتنے بھی شافعین ہیں, شافعین کون کون ہیں, انبیاء ہیں, صلحاء نیک لوگ ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, چھوٹے بچے ہیں, قرآن مجید کی صورتیں ہیں, مختلف چیزیں ہیں, کوئی سفارش نہیں کرے گا, کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی, نفع نہیں دے گی. دیکھو لفظ کیا ہے, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کام نہیں دے گی جو بے نماز. تو میرے بھائیوں اس آیت کو سمجھ لو اور جا کر اپنی بیویوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے برادری کے لوگوں کو, جن سے آپ نے رشتے کرنے ہیں, جن سے آپ نے رشتے لینے ہیں, جو آپ کی برادری ہیں, جن میں آپ گھومنا پھرنا آنا جانا میل جول تعلقات رکھتے ہیں, ان کو سنا دو, یاد رکھو. اور اگر آپ کو دوزخی کی مشک نہیں آتی, آپ کو اگر دوزخی برا نہیں لگتا, آپ کی طبیعت اس سے ملتی جلتی ہے، بے نماز کو بھی آپ سینے لگاتے ہیں، بے نماز کو بھی آپ لڑکی دیتے ہیں، تو پھر آپ تسلی رکھیں وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اکیلا نہیں جائے گا. کیونکہ گندے سے محبت جو ہے، برے سے جو محبت ہے، وہ اس کو گسیٹ لے جا رہی ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تمہارا فرض ہے، ایک آدمی اپنے گھر کا ہیڈ ہے، اس کے فرائض میں کیا چیز شامل ہے؟ جیسا کہ ایک حکومت ہے، اب حکومت بنی ہے، لوگ کہیں گے جی اس حکومت کے جو منصوبے ہیں، اس کے جو فرائض ہیں، ان میں کیا چیز شامل ہے؟ تو کہیں گے غریب کو روٹی، کپڑا، یہ سب سے پہلا فرض. اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے بالکل، روٹی کپڑا تو میں دینے والا ہوں. روٹی کپڑا حکومت کا پہلا فرض نہیں ہے، حکومت کا پہلا فرض یہ ہے کہ اللہ دینا مکنہ ہوں. اگر میں کسی کو حکومت دوں، اقام الصلاۃ، وہ نماز کو پائیں گے. حکومت کے فرضوں میں سے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ غریبوں کو روٹی کپڑا نہیں، پلاٹ دینا نہیں، مکان دینا نہیں، ان کو نمازی بنانا ہے. روٹی وغیرہ یہ چیزیں سب بعد میں آتی ہیں، اور یہ مسئلے تو خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے لوگوں تم دین کی فکر کرو، دنیا میں تمہاری خود بخود ٹھیک کر دوں گا. دیکھو اللہ کی بات. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نا نا نا، تو اپنے دین کو رکھ پیچھے، ہم اپنی دنیا کو ٹھیک کریں گے. خدا کہتا ہے اچھا پھر کر کے دیکھ لو، برباد ہوگی ٹھیک کبھی نہیں ہوگی نا برباد. اب دیکھ لو پاکستان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان نے دین کو برباد کر دیا، اللہ نے ان کی دنیا کو برباد کر دیا. اللہ یہ بات دنگے کی چوٹ کہتا ہے کہ لوگوں تم دین کی پرواہ کرو، دنیا کی پرواہ نہ کرو، دنیا تو میں لوندے میں کافروں کو بھی دے دیتا ہوں، دنیا تمہاری خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر تم نے دین کو مقدم نہ کیا اور دنیا کو مقدم کر لیا تو کیا ہوگا؟ پریشان ہوتے چلے جاؤ گے، خرابی خرابی پیدا ہوتی چلی جائے گی. چنانچہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے. دیکھو کتنی سادہ سی بات ہے، پاکستان کو یہ زوال کیوں آ رہا ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے کہ پاکستان نے دین کو پشت دکھائی، اسلام کو چھوڑا ہے، اسلام کو ذلیل کیا ہے، اللہ نے ان کی دنیا کو برباد کر دیا ہے. اور یہ بات بالکل 100% اٹل ہے. ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب مسلمانوں نے دین کو مقدم کیا، دین کی فکر کی، اللہ نے ان کی دنیا کو درست کر دیا. حضرت بکر صدیق سے شروع ہو جاؤ اور دیکھتے چلے جاؤ، جب تک دین کو مقدم رکھنے کا اصول تھا، مسلمان دنیا میں حکمران تھے. اور جب دنیا مقدم ہونے لگی، مسلمان گرتے ہی چلے گئے، گرتے ہی چلے گئے، گرتے ہی چلے گئے. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں حکومت کا وعدہ کیا ہے، اس میں اللہ نے بیان کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے مسلمانوں مختلف ادوار تم پر آئیں گے. اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا، حکومت دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے دین کو حکومت دے گا، دین کو باوقار کرے گا. مسلمانوں کی حکومت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس میں حکمرانی دین کی. اگر حکمرانی دین کی نہ ہو تو اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں، سورہ نور کی آیت ہے، اور پھر ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، خوف ختم ہو جائے گا، بالکل ملک میں امن ہو. یہ اللہ نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے، پہلے دین، پھر اس کے بعد امن سکون. لوگوں کا حال کیا ہوگا اسلامی حکومت کے دور میں؟ کیا ہوگا؟ یا وہ دون نہیں بلا یشرکون بھی شیئا، ایک اللہ کی عبادت ہوگی، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. دیکھ لو چنانچہ اسلامی تاریخ کو دیکھو، حضرت بکر صدیق کے دور میں کیا ہوا؟ سارا عرب خلاف تھا. جب حضرت بکر صدیق نے، جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، ان کے خلاف فوج بھیجنے کی بات کی، حضرت عمر منع کرنے لگے کہ ابو بکر حالات بڑے نازک ہیں، ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، چلو یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ابھی ان پر سختی نہ کی جائے. حضرت علی ان کے ساتھ ہیں، حضرت عمر کے ساتھ، باقی اکثر صحابہ ان کے ساتھ ہیں، اور حضرت عمر کو روکتے ہیں کہ جو زکات نہیں دیتے نہ دے، کم از کم کلمہ تو پڑھتے ہیں وہ. حضرت بکر صدیق نے کیا کہا کہ جس آدمی نے نماز اور زکات میں تفریق کی کہ نماز کو مانا زکات کو نہ مانا، وہ مسلمان نہیں ہے. جو تلوار مسیلمہ قذاف جیسے کافر کو قتل کرے گی، میری تلوار زکات کے نہ دینے والے کو بھی ویسے ہی قتل کرے گی. چنانچہ بحث ہوئی حضرت بکر صدیق کے مقابلے میں، حضرت عمر، حضرت علی اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ، اور حضرت بکر صدیق ڈٹے ہوئے ہیں. بالآخر صحابہ نے تسلیم کیا کہ اے ابو بکر، جو تو کہتا ہے وہ ٹھیک. چنانچہ یہی ہوا، فوجیں باہر بھیج دی جو زکات کے منکرین تھے ان کو درست کرنے کے لیے. عرب ویسے ہی باغی ہو چکا تھا، زکات کے منکرین ایک طرف، جھوٹے نبیوں کی پوری فوج ایک طرف، سجا نامی عورت نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، مسیلمہ کذاب، پھر فرعون، پھر اور اس طرح سے کئی نبی کھڑے ہو گئے. کس قدر یعنی طوفان کھڑا ہو گیا، لیکن حضرت بکر صدیق نے دین کو مقدم رکھا. ایسے سارے بیٹھ گئے جیسے جھاگ بیٹھ جاتی. اپنے دور میں، ڈھائی سالہ دور میں، انہوں نے سب مخالفتیں ختم کر دی، سب پر قابو پایا اور سیٹ کر دیا کام. اور میرے بھائیوں، یہاں ہماری جو حکومت بنتی ہے ان کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہی نہیں کہ لوگوں کو نمازی بنانا ہے، لوگوں سے زکات وصول کرنی ہے، لوگوں کو دیندار بنانا ہے، بے دینی کو ختم کرنا ہے، کفر اور شرک کو مٹانا ہے. اور جس حکومت کا یہ منشور نہ ہو وہ حکومت اسلامی نہیں ہوتی، وہ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ گیا معاملہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک برباد ہوا ہے، اور برباد ہو رہا ہے، اور جا رہا ہے. بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ اسلام کو زندہ کیا جائے. اور اسلام بھی کون سا؟ یہ طرز، یہ گندے مولوی کا اسلام نہیں، اسلام خالص اسلام جو محمدی اسلام ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پیش کیا تھا. یہ تو بڑا گھٹیا دین ہے جو آج کل کا مولوی پیش کرتا ہے، اور اکثریت انہی لوگوں کی. اللہ کو وہ دین پسند ہے. دیکھو اللہ نے فرمایا تھا بلا یو بکے ننا لہم دین احم اللہ تضا لہم، اللہ اس دین کو فوقیت دے گا، تمکنت دے گا، بابقار کرے گا، جس کو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے دور کا جو دین تھا وہ اللہ کو بہت ہی پسند تھا. اس وقت کون سا مذہب تھا؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، سب جانتے ہیں، حنفیت کا اس وقت نام و نشان نہیں تھا، دیوبندیت، بریلویت کا نام و نشان نہیں تھا، شیعیت کا نام و نشان نہیں تھا، یہ قرآن و حدیث تھا. دوسرے لفظوں میں یہ حدیث کا مذہب تھا. میرے بھائیوں اہل حدیث کا مذہب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہاں اہل حدیث کا جمعہ ہوتا ہے. آپ یہ بات اپنے دل میں کبھی نہ لائیں کہ اہل حدیث بھی کوئی فرقہ ہے. جیسے دنیا کے اور فرقے ہیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اس طرح سے اہل حدیث فرقہ نہیں. اس کو سمجھ لیں، غصے میں نہ آئیں. دیکھو، عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات میں نہیں بہنا چاہیے. جب انسان کی عقل پر جذبات اور دوسری چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان بے عقل ہو جاتا ہے، اور بے عقل کے پلے کچھ نہیں پڑتے. عقل سے کام لیں، سوچ سے کام لیں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کیوں اس میں کوئی شبہ ہے کسی کو؟ کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے کو اسلام نہیں کہتے. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی دیوبندی مولوی کو قسم دے کر پوچھو کہ تو دیانتداری سے بتا، امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے کو اسلام کہتے ہیں؟ امام شافعی کی تقلید کرنے کو اسلام کہتے ہیں؟ اسلام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو کہتے ہیں. اور صحابہ میں یہی بات تھی، صحابہ میں یہی بات تھی کہ صحابہ جو حضور نے کہہ دیا بس ختم. حضرت صدیق نے خطبہ دیا تو ایک درویش کھڑا ہو گیا، ایک عربی کھڑا ہو گیا. اس نے صاف کہا کہ اے ابوبکر، جب تک تو سیدھا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو ٹیڑھا چلے گا، محمدی راستے سے ہٹے گا، تو یہ تلوار ہوگی اور تیری گردن ہوگی. یہ اسلام ہے. اسلام ابو بکر کی پیروی کا نام نہیں ہے. اسلام کسی اور صحابی کی، ایک، دو، چار، دس، رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پیروی کا نام نہیں ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کا نام اسلام نہیں، تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کا نام اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دیوبندی بھائیوں، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہو، میرے بریلوی بھائیوں، اگر کوئی سن رہا ہو، تو توجہ سے سنیے. اسلام صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو کہتے ہیں. اور اسلام اسی وقت زندہ ہوگا جب اصلی دین آئے گا. جب تک اصلی دین نہیں آتا، اللہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا. آپ نقلی دین لے کر اٹھے اور آپ کہیں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھو، جو خلافت کی آیت ہے اس میں اللہ نے کہا بلا یمکننا لہم، اللہ باوقار کرے گا ان کے لیے دینہم، ان کے دین کو. کون سا دین؟ اللہ جی ارتضا لہم، جس کو اللہ پسند کرتا. اللہ کس کے دین کو پسند کرتا ہے؟ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہے. کہیں قرآن میں، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو بات اپنے امام کی کرتا ہے، اپنے پیر کی کرتا ہے، اپنے فقیر کی کرتا ہے، اپنے مرشد، اپنے پیشوا کی کرتا ہے، وہ دین نہیں. دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا. میرے بھائیوں، چلو پاکستان میں تو کچھ نہ ہو، کم از کم ہم یہ جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ہر جمعے ہم کچھ بھی بیان کریں، یہ پورشن جمعے میں ہمارا لازمن ہوتا ہے کہ آپ اہل حدیث پر. اور اہل حدیث خالص اسلام کو کہتے ہیں. دیکھ لو، سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہیں اکٹھے ہوتے تو اہل حدیث کے ساتھ ہی. میں نے دیکھا ہے جب میرے خلاف یہاں درخواستیں جاتی تھی، دیوبندی دفتر کرتے تھے. حالانکہ دیوبندی ویسے ہمارے بہت قریب ہیں بنسبت بریلوی اور شیعہ کے، لیکن جب معاملہ میرا آتا تھا، دیوبندی، بریلوی، شیعہ تینوں کے مولوی، تینوں کے لیڈر باقاعدہ دستخط کرتے تھے کہ ہاں فضلہ بہت خراب ہے، اس کو اندر کر دو، اس کو جلاوطن کر دو، اس کو شہر بدر کر دو. یہ سارے اکٹھے ہو کر بات کرتے تھے. ہر ایک کی بات برداشت ہے،
دیوبندی کا درس چلے حکومت کو کوئی تکلیف نہیں، لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں، بریلویوں کو کوئی تکلیف نہیں، بریلوی درس کریں، وہ نعتیں پڑھیں، وہ شور مچائیں، وہ صلاح سلام پڑھیں، کوئی تکلیف نہیں. اہل حدیث کا درس ہو تو ہضم کسی کو ہوتا ہی نہیں. بھی جب ہم یہاں درس دیتے تھے شروع شروع میں، خدا جانتا ہے شاید ہی کوئی دن ایسا گزرے جب پولیس نہ آئے. پولیس آئی کھڑی ہے کہ دیکھو یہ درخواستیں ہیں، لڑکوں کی درخواستیں ہیں کہ ہم سے پڑھا نہیں جاتا. صبح کی نماز کے بعد درس دیتے ہیں، لڑکوں سے پڑھا نہیں جاتا. دیوبندیوں کو تکلیف ہوتی تھی، بریلویوں کو تکلیف ہوتی تھی، شیعہ کو تکلیف ہوتی تھی، ہماری بات سب کو کھٹکتی، باقی سب کی باتیں ایک دوسرے کو ہضم ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ قریب قریب ایک ہیں، تھوڑا تھوڑا سب میں فرق. اور اہل حدیث بہت دور ہیں ان سے، اہل حدیث ان سے بہت دور ہیں. دیکھو نا، اب گمراہی تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، دیکھیے توجہ سے سمجھیے، اسلامی سوشلزم کیا چیز ہے؟ اسلام ایک ایسا مرکب ہے، جس کے اندر کام کی سب چیزیں موجود ہیں. جیسے ماں کا دودھ، آپ کا کیا خیال ہے ماں کے دودھ میں کیا؟ کیلشیم اس میں، آئرن اس میں، گلوکوز اس میں، چینی اس میں، سب چیزیں پوری، وہ دودھ پوری مکمل خوراک ہوتی ہے. اور جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑی تھوڑی وہ مصنوعی خوراک کھانے لگ جاتا ہے، پھر چینی ڈالتے ہیں. ورنہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دودھ میں چینی ڈال کے پیتا ہے، ماں کا پستان منہ میں لیتا ہے اور گھٹا گھٹ دودھ پینے لگ جاتا ہے. وہ دودھ مکمل خوراک ہوتی ہے، وہ خدائی قدرتی خوراک ہوتی ہے. اس طرح سے اسلام خدا کی طرف سے آیا ہے. اس میں جو عوام کا حصہ ہے، جس کو جمہوریت کا نام دیتے ہیں، جس حد تک جمہوریت صحیح ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے. اور اگر آپ اس کو اس میں جمہوریت کا اضافہ کریں کہ اسلامی جمہوریت اس کو نکال کر رہے گا وہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا. سوشلزم کا جو حصہ چاہیے وہ اسلام کے اندر موجود ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر ملا ہوا ہے کہ آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن جو کہے اسلامی سوشلزم اور اسی کو اچھالے، وہ دیکھ لو بالکل گمراہ ہے. اسلام کے اندر سب اجزاء موجود ہیں جتنی ضرورت ہے. اب جس نے گمراہ ہونا ہوتا ہے وہ سوشلزم کو اچھالتا ہے، کوئی نیشنلزم کو ابھارتا ہے، کوئی کسی ازم کو ابھارتا ہے، کوئی کسی ازم کو ابھارتا ہے. اب اس کو ابھار لیا جائے یا حنفیت کو بہا لیا جائے، کیا فرق ہے؟ تو وہ بھی اضافہ. جیسے سوشلزم، اسلامی سوشلزم کوئی چیز نہیں، اس طرح سے حنفیت اور وہابیت اور مالکیت اور شافیت کوئی چیز نہیں، اسلام کے یہ جز نہیں. اسلام اللہ کے رسول کی تعلیم کو کہتے ہیں، جو انسان کے ایمان کی خوراک ہے، جو بالکل تیار ہو کر آسمان سے آتی ہے اور انسانی زندگی کے لیے بالکل مکمل اور صحیح. اگر اس میں اضافہ کیا جائے، پاک اماموں کا، نیک لوگوں کا، تو بھی جرم ہے. اور اگر اس میں اضافہ کیا جائے سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم کا، یہ جو پنیر اضافے ہیں، تو بھی جرم ہے. جیسا کہ دودھ جو تھنوں سے نکلتا ہے وہ تو اصل دودھ ہے، اس میں پانی پاک ڈال دیں یا پلیز ڈال دیں، ہینڈ پمپ کا پانی ڈال دیں تو خراب ہو جائے گا دودھ، نلکے کا پانی ڈال دیں، نہر کا پانی ڈال دیں، جوہر کا گندا پانی ڈال دیں، گندی نالی کا گندا پانی ڈال دیں یا زمزم ڈال دیں، دودھ خراب ہو جائے گا. دودھ اسی وقت تک اصلی دودھ ہے جب تک وہ قدرتی ہے. جب اس میں آپ نے اضافہ کیا، خواہ پاک چیز کا اضافہ کریں یا پلیز کا اضافہ کریں، خواہ امام ابو حنیفہ کو شامل کریں جو پاک ہیں، خواہ سوشلزم کو شامل کریں جو پلیز ہیں، اسلام دونوں صورتوں میں برباد ہو جائے. اسلام خالص اسی صورت میں رہے گا جب تک وہ اپنے تھنوں سے نکلتا ہے. خالص محمدی ہے تو اسلام ہے. جب اس میں محمدی اور جمع حنفیت اسلام برباد ہو گیا، اسلام ملاوٹی ہو گیا، اسلام جمع جمہوریت اسلام برباد ہو گیا، اسلام سے کبھی نہیں تھے. میرے بھائیو خوب سمجھ لو، میں یہ دیکھ کر کہ کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اس حقیقت کو وہ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا یوں تجزیہ کیا ہے، ورنہ آپ کسی انداز سے اس پر گفتگو کر لیں. اسلام اضافے کو بالکل برداشت نہیں کرتا، بالکل برداشت نہیں کرتا. دیکھو اور تو اس سے بڑی بات کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تو لوگ آپ سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ دیکھو کتنی پہچان تھی ان کو کھڑے اسلام کی. جنگ احزاب کا موقع تھا، کافروں نے مدینے کو گھیر لیا، مشرقین مکہ بھی تھے، لطفان اور دوسرے قبائل وغیرہ، انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا. آپ نے ایک تجویز پیش کی انصار کے سامنے، صحابہ کے سامنے، کہ اگر مدینے کے باغات کا کچھ پھل بل دے کر ان کافروں میں پھوٹ ڈال دی جائے، کسی کو کچھ دے دیا جائے، کسی کو کچھ دے دیا جائے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ کسی انسان کی رائے ہے تو اسلام نہیں، اور اگر یہ اللہ کا حکم ہے اوپر سے آیا ہے تو یہ اسلام ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم تو نہیں ہے، یہ میری ایک رائے ہے. حضرت سعد بن معاذ جو اوس قبیلے کے سردار تھے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ بات بالکل تسلیم نہیں، ہم یہ بالکل نہیں کریں. دیکھو خوب سمجھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں. آپ کا نام محمد تھا، ایک آپ کا عہدہ تھا محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ یہ آپ کا سرکاری نام تھا آپ کے عہدے کے ساتھ، کہ آپ محمد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ایک آپ کی حیثیت تھی محمد بن عبداللہ کی، ایک آپ کی حیثیت تھی محمد بن عبداللہ کی، کہ ایک شخص محمد ہے جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے. صحابہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ بات محمد کے منہ سے محمد بن عبداللہ کی حیثیت یا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نکل رہی. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے ہے، لوگ فوراً گردن جھکا دیتے، اور اگر آپ کہتے کہ نہیں یہ بات محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ہے، صحابہ صاف کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم نہیں اس کو مانتے. حضرت زید یہ چھوٹے تھے بچے، ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا اور اس بچے کو پکڑ لیا، غلام بنا لیا، بکتا بکاتا مکے میں آ گیا. حضرت خدیجہ نے خرید لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا. حضرت خدیجہ نے یہ حضرت زید جو تھے حضور کو ہبہ کر دی، آپ کو دے دی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، اپنا بچہ بنا لیا. لوگ اس کو زید بن محمد کہتے، آپ نے اس کو پالا، پلتے گئے پلتے گئے، جوان ہو گئے. آپ کو فکر ہوئی کہ میں اس کی شادی کروں، وہ چونکہ متمنا بن گئے تھے اور عرب میں یہ ایک رسم تھی کہ متمنا کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، جیسا کہ اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کر سکتا، متمنا کی لے بالغ جو پچھلا کا ہو اس کی بیوی سے بھی باپ نکاح نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات بالکل غلط تھی، اللہ کو اسے توڑنا منظور تھا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ زید تیرا لڑکا بنا ہوا ہے، اس کی شادی کر. آپ نے شادی کے لیے اپنی پھوپھی کی لڑکی حضرت زینب کو منتخب کیا، بات چیت شروع کی، وہ نہ مانے کہ ہماری بچی قریش ہاشمی بڑے اونچے خاندان کی، تو بڑا وہ، ہم غلام کو دے دیں، یہ نہیں ہم کریں گے بالکل. لیکن چونکہ اللہ نے اس رسم کو توڑنا تھا، اللہ نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تو کہہ، یہ خدا کا حکم ہے. چنانچہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. اے نبی، تو ان کو یہ ہے سنا پڑھ کر کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ لائق نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں اور پھر وہ کہیں کہ جی ہماری مرضی نہیں، ہمارا اختیار ہے، ہم سوچیں گے. نہیں، ان کو یہ بالکل حق نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. چنانچہ جب انہوں نے دیکھ لیا، سن لیا کہ اوفو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، سیدھے ہو گئے، نکاح کر دیا. حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح ہو. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور اور تھا، دونوں میں بنی نہ کھٹ پر رہنے لگی. حضرت زینب کا لڑکا، میں قریش لادی، میں اتنے اونچی خاندان کی، اور یہ غلام نہ بنی. حضرت زید آخر مرد ہی ہوتا ہے، اور یہ چیز بندے کو بڑی تکلیف دے ہے کہ عورت سامنے سے اکڑے، مقابلہ کرے. حضرت زید تنگ آ گئے، انہوں نے سوچا کہ میں اس کو طلاق دے دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوئی کہ میں نے اپنی پھوپھی کی لڑکی سے رشتہ لیا اور اس کو اللہ کی وحی سنا کر ڈرا کر رشتہ لیا، اب اگر طلاق ہو گئی تو وہ مجھے کیا کہے گی کہ تو نے تو ہماری خاک میں ملا دی، ساری عزت خاک میں مل گئی. اس کا دل بہت ٹوٹے گا. آپ حضرت زید سے کہتے ہیں امسک، یہ قرآن کے لفظ ہیں، سورت احزاب ہے، امسک علیک زوجک بطلق اللہ. زید، اللہ سے ڈر، بیوی کو طلاق نہ دے، اس کو رکھ. لیکن زید، حضرت زید نہ کرے، طلاق دے ہی. اب دیکھو نبی کیا کہہ رہا ہے، امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھ، طلاق نہ دے، بطلق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ کام نہ کر. لیکن حضرت زید نہ ڈرے، انہوں نے طلاق دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اب کھل کر سامنے آ، تو زینب سے نکاح کر، تیری پھوپھی کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اس کی دلجوئی بھی ہو جائے گی کہ چلو اگر میری بیٹی کو طلاق ہو گئی تو آدھا رشتہ مل گیا، نبی کے گھر میں چلی گئی، میں اس کے دل کو بھی ٹھیک کر دوں گا. لیکن اس رسم کو توڑنا ہے. حضرت زید، جو کہ زید بن محمد کہلاتا تھا، تیرا متمنا تھا، اس کی بیوی سے تو نکاح کر. آپ نے نکاح کر لی، تو آپ نے دیکھا کہ جب رشتہ لینے کا موقع تھا، حضرت زینب کی ماں انکار کرتی ہے، بہن انکار کرتی ہے، بھائی انکار کرتا ہے، دوسرے رشتہ دار انکار کرتے ہیں، تو خدا ڈانٹتا ہے. کسی مومن مرد کو عورت کو لائق نہیں کہ اللہ فیصلہ کر دے اور پھر وہ کہے میری مرضی نہیں. اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کہتے ہیں، زید، اللہ سے ڈر، طلاق نہ دے،
قدر صاحب بالکل پرواہ نہیں کرتے طلاق دینے سے. اللہ نے ایک لفظ حضرت زید سے نہیں کہا کہ تو نبی کی نافرمانی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بات تھی رشتہ لینے کی وہ اسلام تھا, وہ اللہ کا حکم تھا, وہ آسمان سے آیا تھا. اور یہ جو تھا کہ طلاق نہ دے, یہ محمد بن عبداللہ کی بات تھی کہ گھر کا ایک بزرگ کہتا ہے کہ طلاق نہ دے, لیکن اللہ نے خامن کو طلاق کا حق دیا ہے کہ جب مرضی وہ بیوی کو طلاق دے, کوئی روک نہیں سکتا. آپ سمجھ گئے فرق؟ تو میرے بھائیو, جب یہ فرق ہو کہ محمد بن عبداللہ کی بات دین نہیں, صرف محمد رسول اللہ کی بات دین ہے, تو امام ابو حنیفہ کی بات دین کیسے بن سکتی ہے؟ تم حنفی کیسے ہو سکتے؟ میرے بھائیوں, میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں, جو بیچارے یہ دیوبندی بریلوی بن جاتے ہیں اور لڑکتے پھرتے ہیں, یہ کچے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہے دین. جس نے دین کو سمجھ لیا وہ بہت بولڈ ہوتا ہے, وہ حقیقت میں حقیقت کو پہچاننے والا ہوتا ہے. اگر لوگ حقیقت کو پہچان لیں تو واقعتاً صحیح مسلمان ہو جائیں اور اسلام کبھی ذلیل نہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے اور ہمارے یہ جمعے کارگر ہوں, آپ کے دل صحیح ہو جائیں, آپ خالص دین کو پہچانیں اور اپنے سے یہ دم چھل لیں کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی وہابی ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی فلاں ہے, سب کو اتار پھینکو اور صرف اہل حدیث بنو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. یہ محرم کے بارے میں کچھ سوال کیے ہیں کسی نے, محرم کے روزے کتنے ہیں؟ دیکھیے, محرم کی کوئی فضیلت اسلام میں ایسی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسے حاصل ہوئی. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مکمل ہو گیا, ایک شوشے کا بعد میں اضافہ نہیں ہو سکتا. محرم کی فضیلت صرف عاشورے کی وجہ سے ہے. عاشورہ دسویں تاریخ کو کہتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی دسویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا بھی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پھر میرے بھائی ہیں, ہمیں تو بطریق اولا یہ روزہ رکھنا چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسویں کا عاشورے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا, اور یہ شروع اسلام میں فرض تھا جبکہ رمضان ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا. پھر جب یہودیوں سے زیادہ مخالفت شروع ہو گئی, آپ نے ہر بات میں ان سے اپنے آپ کو ممتاز کرنا شروع کیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہودی دسویں کا روزہ رکھتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اگلے سال اس کے ساتھ اور اضافہ کروں گا, ایک کی بجائے دو روزے رکھوں, دسویں کے ساتھ نویں کو شامل کر لیا جائے یا دسویں کے ساتھ گیارہویں کو شامل کر لیا جائے, ایک روزہ نہ رکھا جائے, بس. اس کے علاوہ محرم کی کوئی فضیلت نہیں. رہ گیا حضرت حسین کی شہادت, تو یہ حضور کے کہیں بعد کی بات ہے, جا کر 60 ہجری کے قریب قریب کی اس کی لگ بھگ کی بات ہے. اسلام اس سے پہلے مکمل ہو چکا ہے حضور کے ساتھ. دیکھو, اسلام کی تکمیل حضور کے ساتھ ہے, اسے سمجھ لو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورض، کیونکہ وہی حضرت بکر صدیق حضرت عمر ام ایمن کے پاس گئے. ام ایمن یہ ایک لونڈی تھی، اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ رونا تو ہمیں بھی بہت آتا ہے. حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر کہنے لگے حضور کی وفات کی وجہ سے صدمہ تو ہمیں بھی بہت ہے، لیکن تیرا تو بہت برا حال ہو رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے بار بار رہ رہ کر یہ خیال آتا ہے کہ پہلے جبرائیل آتا تھا، اب نہیں آئے گا. پہلے وہی آتی تھی، اب نہیں وہی آئے گی. کیوں؟ دین پورا ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. تو اب یہ اضافے کرنا کہ محرم میں شادی نہیں کرنا، محرم میں رخصتی نہیں کرنا، چار پائیوں کو الٹے ہو کر دو، آپ سیدھے ہو جاؤ، یا آپ الٹے ہو جاؤ چار پائیوں کو سیدھا کر، یہ الٹی سیدھی باتیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر سبیلیں لگانا اور سبیلوں پہ پانی پلانا، یہ سارے جلوس وغیرہ، یہ سارا یہ بات کا اضافہ ہے جو اسلام کے اندر یہ شامل کیا گیا ہے، اور یہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ بدعتیں ہیں. ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے. کیا محرم کے دوران ہمیں افسوس کرنا چاہیے؟ جیسا رمضان میں افسوس کرنا چاہیے ویسا محرم میں کرنا چاہیے؟ محرم میں کوئی خاص افسوس کی کیا بات ہے؟ اگر حضرت حسین کی شہادت کا معاملہ ہو تو حضرت حسین کی شہادت سے بڑی شہادت حضرت حمزہ کی. حضرت حمزہ کو آپ نے سید الشہداء کہا ہے، شہیدوں کا سردار. حضرت حمزہ کافروں کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں اور حضرت حسین مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں، اس لیے حضرت حمزہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے. اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے صدمہ ہونا چاہیے تو حضرت حمزہ کی شہادت کا صدمہ، حضرت عمر کی شہادت کا صدمہ، حضرت علی کی شہادت کا صدمہ. لیکن یہ صدمے مرنے، یہ دورے والی بات نہیں ہے کہ سارا سال مست اور آیا محرم تو پھر صدمہ ہی صدمہ، اور 10 دن گزر گئے پھر خوشی خوشی کھانا پینا مزے ہی مزے. یہ تو رسمیں ہیں. آپ سوچئے آپ کا بیٹا فوت ہو جائے، کیا سال کے بعد آپ کو کبھی دورہ پڑتا ہے اس طرح سے؟ یہ بالکل ان نیچرل ہے، غیر فطری چیز ہے. یہ رسمیں ہیں، یہ کوئی صدمے والی بات نہیں، یہ کوئی دل کی بات نہیں، یہ کوئی غم دل کا نہیں ہے. یہ تو بس ایسے ہے جیسے پہلے سے اب محرم آنے سے پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے ماتم کرنا ہے، ہم نے ایسا کرنا ہے، ہم نے ایسا کرنا ہے. اس کے مصنوعی ہونے کو ہر عقل والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ مصنوعی ہے، جعلی ہے، بناوٹی ہے، اسلامی نہیں. محرم کے دوران پانی کی سبیلوں سے پانی پینا، یہ چونکہ سبیلیں حضرت حسین کے نام کی ہوتی ہیں، کسی کے نام کی کوئی چیز قطعاً حرام ہوتی ہے. کسی پیر کے نام کا بکرا، کسی پیر کے نام کا مرغا، کسی کے نام کی گیارہویں، کسی کے نام کی سبیل، وہ پانی پلید، پانی حرام، اس کا پینا حرام. وہ دودھ ہو ٹھنڈا، وہ پانی ہو چائے ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کا پینا بھی حرام، وہ چیز بھی حرام، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کی. محرم کے دوران قبریں بنانا درست ہے، یہ سب بنتے ہیں. آپ کی کسی عزیز کی قبر ہے تو وہ سال میں جب آپ کو خیال آئے کبھی مٹی ڈالنے کے لیے چلے جائیں، آخر کب تک مٹی ڈالیں گے؟ دیکھو نا، میرا باپ فوت ہوا تو مجھے یاد رہے گا، میں مٹی مٹی ڈالتا رہوں گا. اچھا، میری اولاد بھی ڈالے گی، ان کو کہاں پرواہ ہوگی؟ چلو اگر شہر کوئی پرواہ کر لے پوتا تو پڑپوتا بھی پرواہ کرے گا، آخر مٹ جائے گا. اور اللہ کو مٹانا ہی مقصود ہے. آج سے 500 سال پہلے کی قبریں کہاں ہیں؟ اور قرآن کہتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، اللہ کہتا ہے میں نے زمین کو اپنا گودام بنایا ہے، وہ تمہیں زندوں کو بھی سنبھالتی ہے اور مردوں کو بھی سنبھالتی ہے. جب تک زندے ہوتے ہو اس کی پیٹھ پر چلتے ہو، جب مر جاتے ہو تو اپنی گود میں اندر لے لیتی. یہ میرا سٹور ہے، یہ میرا گودام ہے. قیامت کے دن میں کہوں گا اے زمین نکال، جو کچھ تیرے اندر ہے، واخرجت الارض واسماء، زمین سب کچھ اگل کر باہر نکال دے، سب انسان باہر آ جائیں گے، تو کوئی قبریں شبریں بنانا، دسویں کو جا کر وہاں بوٹے لگانا یا